بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على الحق. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خبره: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم.
الله صل على محمد وعلى محمد.
نعره تكبير،
الله اكبر.
نعره رسالات،
يا رسول الله.
نعره حيدري،
يا
محمد
وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. احزاب في الدواء
مايك اوف کر دو. مائک
گزشتہ شب کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ پورے قرآن مجید میں جو نصاب عمل ہے، جو پیغام عمل ہے، عملی پیغام اور اس کا مکمل نصاب، اس کی جزئیات، وہ تو بہت زیادہ ہے. قرآن مجید نے انسانی زندگی کے کسی شعبے کو بھی تشنہ سوال نہیں رہنے دیا. قرآن حکیم نے ظاہر اسے استنباط کے طریقے ہیں، استنباط یعنی قرآن مجید سے استدلال کے طریقے ہیں، قرآن مجید سے استنباط کے طریقے ہیں. قرآن استحکام سے ہم قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی زندگی کو منور کریں اور دولت بیدار طاعت الہی سے مالا مال
کریں.
یہ اس کے طریقے ہیں، اس کے اساليب ہیں، اس کے علوم ہیں، اس کے فنون ہیں. اسی لیے قرآن مجید سے متعلق علوم قرآن کا ایک عالم ہے، ایک عالم. بعض حضرات ایسے مواقع پر کہہ دیتے ہیں کہ دنیا ہے، مگر چونکہ لفظ دنیا میں دناعت ہے اس لیے میں عموماً خود پرہیز کرتا ہوں، اور آج آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسے مواقع پر ایک دنیا نہ کہا کیجئے، ایک عالم کہا
کیجئے.
عالم جو ہے وسیلہ کسب علم ہوتا ہے، اور دنیا تو علم کو ہمیشہ خواب میں ملاتی رہتی
ہے.
صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل
محمد.
میرا زندگی کے ہر ہر جزئی مسئلے سے متعلق قرآن مجید کا حکم ضرور ہے. کوئی نہیں چاہے وہ ہم دریافت کر سکے ہوں یا دریافت نہ کر سکے ہوں, یہ ہمارے علم کی یا ہماری تعلیمی قد و کاوش کی کوتاہی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے. یہ جتنی ریاضت کرنی تھی نہیں کر سکے, جتنی کوشش کرنی تھی نہیں کر سکے, جتنی قد و کاوش کرنی تھی نہیں کر سکے, جتنی کنجکاوی کرنی تھی نہیں کر سکے, جتنی پژوہشکاری کرنی تھی نہیں کر سکے, جتنی تحقیق کرنی تھی نہیں کر سکے. لیکن قرآن مجید میں وہ حکم موجود نہ ہو یہ ممکن نہیں. اور صرف ظاہری زندگی کے احکام کی بات نہیں, ظاہر سے لے کر باطن تک ہماری باطنی زندگی سے متعلق بھی احکام قرآن مجید میں, اور ہماری زندگی سے متعلق بھی احکام قرآن مجید میں ہیں. اب اکثر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ظاہری زندگی اور باطنی زندگی کے احکام میں جو فرق کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ کیسا فرق ہے؟ تو ایک معمولی سی بات عرض کر دوں سامنے کی. ایک یہ آپ کا جسم مبارک ہے آپ کے سامنے, اور ایک اس کے اندر پوشیدہ آپ کا نفس ہے وہ بھی مبارک ہے, یہ جسم بھی مبارک ہے, آپ کا نفس بھی مبارک ہے. اس جسم اور اس نفس دونوں کا دینے والا کون ہے؟ آپ نے تخلیق کیا ہے یہ جسم, آپ نے بنایا ہے اپنا نفس, یہ جسم بھی اسی نے بنایا ہے, یہ نفس بھی اسی نے بنایا ہے. اور یقین کیجئے جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے وہ حسین ہے, وہ حسین ہے, وہ پاک ہے, وہ پاکیزہ ہے, وہ طاہر ہے, وہ مطہر ہے. تو یہ جو جسم ہے آپ کا, اس جسم سے متعلق الگ احکام ہے, اس جسم کی کس طرح حفاظت کرنی ہے, آپ کو کس وقت کس پوزیشن میں رہنا ہے, کھڑا ہونا ہے تو کیا پوزیشن ہوگی, بیٹھنا ہو تو کیا پوزیشن ہونی چاہیے, لیٹنا ہو تو کیا پوزیشن ہونی چاہیے, کسی سے گفتگو کرنی ہو تو کیا پوزیشن ہونی چاہیے, کھانے کے وقت آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو کیا پوزیشن ہونی چاہیے, اور لباس کس طرح کا ہونا چاہیے, اور جسم کو کیا کثافتیں لاحق ہوتی ہیں اور ان کی نظافت کی کیا صورت ہے. یہ سب جو مسائل ہیں یہ جسم سے متعلق ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نفس اور ذہن سے متعلق بھی مسائل ہیں. جس طرح آپ اپنے جسم کو مینٹین کرتے ہیں, کسی کے سامنے بیٹھنا ہے, کوئی مہمان آیا ہے آپ کے گھر پہ, اب میں یہاں پر ایک معمولی سی تہذیبی ایک رسم یا ایک قدر تہذیبی کی طرف اشارہ کر لوں جس کے یہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تمہارے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کے سامنے بھی جب تم آؤ تو اپنے پورے لباس کے ساتھ آؤ, یہ اس کے احترام کا تقاضا ہے. جو آیا ہے تمہارے گھر اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں ہو, مگر اس عذر کی بنا پر یا اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تو جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی ملیں گے, بے تکلفی کا تقاضا یہی ہے. تو معلوم ہے جس طرح کا بھی لباس پہنے ہوئے ہیں اسی لباس میں آپ مل رہے ہیں. اہل بیت نے تہذیب جو سکھائی تھا جو آنے والا تمہارے گھر آیا ہے تم اس کے سامنے ملاقات کے لیے جب جاؤ تو اپنا پورا لباس پہن کر جاؤ تاکہ وہ اپنی اہانت نہ سمجھے, یہ سمجھے کہ تم نے اس کی تعظیم اور تکریم کی. تو یہ سکھایا گیا ہے آپ جب کسی کے اس میں آپ کا بھی شرف ظاہر ہوتا ہے, آپ کی عزت نفس بھی محفوظ رہتی ہے, اور جو آنے والا ہے وہ بھی اپنے لیے افتخار اور اعزاز محسوس کرتا ہے. بہرحال اب یہ میں نے جو ذکر کیا اس لیے بھی کہ ذہن میں رہے تعلیمات حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام میں سے, اور ساتھ میں اسی سے جڑی ہوئی ایک بات اور عرض کر دوں کہ جو شخص آیا, اب یہاں یہ نہیں حضرت نے فرمایا معصوم نے کہ وہ آنے والا دوست ہے یا دشمن, دوست آئے تو تقریب زیادہ کرو اور دشمن آئے تو تمہارے در پہ جو بھی آئے, تمہارے گھر پہ جو بھی آئے دشمن بھی ہے تو اس کی تعظیم کرو اکرام کرو, آخر وہ خیر ہر مہمان کی تعظیم کرو اعزاز افتخار عزت سے پیش آؤ. اور عموماً ہوتا بھی ہے یہ, اگر ہم فریضہ دینی سمجھ کے اخلاص کے ساتھ یہ نہ برتے ہیں تو منافقت میں برتتے ہیں. کام وہی کرتے ہیں مگر اگر اخلاص ہو تو تاثیر بڑھ جاتی ہے, نفاق ہو تو اہتمام کا سارا جو جوہر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تاثیر ضائع ہو جاتی. تو بس بات آ ہی گئی وہاں تک کہ جب کوئی مہمان آپ کے گھر آیا تو ایک آپ کی وضع پتا ہے جسمانی, آپ نے اپنا منہ دھو لیا, محاسن میں شانہ فرما لیا, یہ ہماری پرانی زبان ہے جسے کہتے ہیں داڑھی میں کنگھی کر لی, تو پرانی زبان یہ ہے کہ محاسن میں شانہ کر لیا. جو لوگ مرثیہ پڑھتے ہیں, آپ مثلا مرثیہ پڑھتے ہیں, میر انیس علیہ الرحمہ کے مرثیے, مرزا ذبیر کے مرثیے, تو اس میں وہی زبان آتی ہے اور یہ ہماری تہذیبی زبان ہے. بہرحال تو آپ نے سر کے بال سنوار لیے, کاکلیں زلفیں سنوار لی, سر پہ ٹوپی رکھ لیا, عمامہ رکھ لیا اور لباس اچھا پہن لیا اور آ کر بیٹھ گئے, لیکن نفس اور ذہن میں نفرت رہی, نفس حاضر نہیں رہا, ذہن حاضر نہیں رہا, تو ملاقات جو ہے وہ پر سمر نہیں ہوگی, سمر مبدت پیدا نہیں ہوگا. وہ جو ثمر مبدت ہے, وہ جو محبت کا پھل ہے, وہ برابر نہیں ہوگا, وہ نہیں پیدا ہوگا اس شجر میں, وہ ملاقات ضائع ہو جائے گی, وہ ملاقات عقیم ہو جائے گی. تو جو جسم سے متعلق احکام ہیں اسی کے ساتھ اگر ذہن اور نفس سے متعلق احکام پر بھی عمل ہو, ظاہر و باطن سے ایک مرتبہ, یہ کل مطلب نہیں ہے, ایک مطلب ظاہری جسم سے متعلق یہ ہے کہ آپ نے وضو کر لیا, تزئین کر لی, آرائش کر لی, لباس اچھا پہن لیا اور آ کر بیٹھ گئے. باطنی احکام کیا ہیں؟ جب کسی سے گفتگو کرو تو اخلاص کے ساتھ, ذہن پاک ہو, جو کلمہ کہو سچ کہو, جو کہو دل میں وہی معنی مراد لے رہے ہو, ذہن صاف ہو, حسن ظن پہ بنیاد رکھو, حسن ظن کے ساتھ ملاقات و گفتگو کرو. جب باطن میں بھی آپ حسن ظن رکھیں گے اور ظاہر میں بھی آپ حسن ظاہر رکھیں گے تو پھر وہ شجرہ باربر ہوگا, وہ ملاقات پر ثمر ہوگی, وہاں پر مودت اور محبت کا پھل وجود میں آئے گا. تو ظاہر و باطن کے یہ احکام ہیں. اب یہ ظاہری ملاقات سے لے کر نماز تک آ جائے گی, اللہ سے ملاقات, یہ تو ظاہری ملاقات ہے, اللہ سے ملاقات. عمامہ پہن لیا, قبا بہت عمدہ ہے, عبا بہت عمدہ ہے, سر سے پیر تک مزین ہے, آ کر محراب عبادت میں کھڑے ہیں, قرآن بھی بہت اچھی ہے, لیکن دل خدا کے حضور میں نہیں ہے, بلکہ فکر یہ ہے کہ میں عوام الناس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں, اپنی بات کر رہا ہوں, فکر یہ ہے کہ میرے پیچھے کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ایسی قرآن ہونی چاہیے کہ مجھ سے متاثر ہو جائے یہ مجموعہ, وغیرہ وغیرہ. تو اگر نفس ہے, ظاہری احکام میں تو عمل کیا, ظاہری وضو ہے, ظاہری لباس ہے, ظاہری تزئین ہے, آرائش ہے, معلوم ہے قرآن مجید میں بھی آیت موجود ہے کہ ہر نماز کے وقت تم زینت اختیار کرو, خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت تم, اس کا ایک مفہوم یہی ہے, اور بھی مفاہیم ہیں لیکن ایک مفہوم یہ ہے, اس میں ایک حکم ظاہری یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت تم زیب و زینت کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش ہو. تو جب اللہ کے حضور میں زیب و زینت کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ کا ذہن، قلب، سر، خفی، اخفا، جتنے مراتب ذات و مراتب وجود ہیں وہ سب حق سبحانہ و تعالیٰ کے منظر ہیں. اور اس اعتبار سے قرآن مجید میں باطن کے بھی احکام ہیں اور ظاہر کے بھی احکام ہیں. میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں ہماری زندگی کے ظواہر سے متعلق بھی تمام احکام موجود ہیں، ایک ایک جزئی حکم، اور باطن سے متعلق، ذہن سے متعلق، قلب سے متعلق، نفس سے متعلق، کیفیات سے متعلق، محبتیں، نفرتیں، دوستیاں، عداوتیں، ہر امر سے متعلق احکام قرآن مجید میں موجود ہیں. تو کتنے احکام ہوں گے؟ یہ ہمارے فقہا زحمتیں اٹھاتے ہیں، مجتہدین زحمتیں اٹھاتے ہیں، پوری پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں اجتہاد میں، تحقیق میں، کہ خدا کی اور معصوم کی امانت جو کہ تو آپ تک پہنچا سکے. تو اس توضیع المسائل میں کتنے احکام ہیں، اس کے باوجود کتنے احکام نہیں ہیں؟ یقیناً جتنے احکام نہیں ہیں اور جتنے احکام ہیں ان میں نسبت جو ہے وہ قطرے اور سمندر کی نسبت ہے. چونکہ زندگی بے قرار ہے اور یہ تو گنے چنے احکام ہیں بھائی، چند ہزار حکم ہیں اس میں.
بالکل.
اور آپ کی پوری زندگی میں کتنی سانسیں آپ لیتے ہیں اور ہر سانس سے کتنے متعلق احکام ہیں، ہر نفس سے متعلق کتنے احکام ہیں. یہاں پر ایک جملہ عرض کروں، محمد ابھی اس گفتگو سے کم سے کم اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جسے میں کہہ رہا ہوں پیغام عملی توحید ہے، تھیوری توحید ہے، آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن توحید ہے، اور اس کے بعد جو نظام ہے وہ ولایت ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے عمل، نصاب عمل، نظام عمل، یہ نصاب عمل، نظام عمل جو ہے اس کو ایک لفظ بیان کریں ہے کتنا وسیع، اس کا اندازہ کر کہ ہماری زندگی کے اتنا بڑا نصاب عمل اگر اسے پھیلایا جائے تو کتنے احکام ہیں، پہاڑ سے لے کر اور حدود و دیات تک. لیکن جب انہیں سمو کر، سمیٹ کر، منہ جیسا مختصر ایک لفظ میں ادا کرنا چاہیں تو وہ لفظ تقویٰ. اب یہاں پر جو ارشادات پیغمبر اور ارشادات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی طرف بھی، ان میں سے چند کا بھی ذکر کرنے سے پہلے ایک اور تمہید ضروری ہے کہ جب کسی وسیع مضمون کو مختصر کر کے بیان کیا جاتا ہے تو پھر ایک سے زیادہ بیانات ممکن ہیں، به زاویه مختلف هست. ایک ہیرے کا ٹکڑا لے لیں اور اسے باریک باریک ہر طرف سے تراشتے چلے جائیں اور پھر اسے سورج کی روشنی پہ رکھیں سامنے اور اس کو گھما دے رہے ہیں. تو جب سورج کی روشنی اس کی کسی بھی سطح پر پڑے گی تو ایک نئی کرن اور نئی روشنی اور نیا رنگ اور نیا لون سامنے آئے گا. اور ہمارے یہاں تو جب کسی بہت پھیلے ہوئے مضمون کو آپ کسی مختصر جملے میں عرض کرنا چاہیں گے, بیان کرنا چاہیں گے, تو پھر ان جملوں کی کیفیت بھی مختلف ہو سکتی. وہ جملے جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی جملے کے ملتزم ہو جائیں آپ. وہ جملے کبھی کسی رخ سے کسی بات کو پیش کریں گے, کبھی کسی نقطے کو پیش کریں گے, کبھی کسی زاویے کو پیش کریں گے, کسی کبھی کسی امر کو پیش کریں گے, کبھی کسی ظاہر کو پیش کریں گے, کبھی کسی باطن کو پیش کریں گے. چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش کیا, قرآن پیش کیا, توحید کے مطالب پیش کیے, سب کچھ پیش کیا, اور اس کے بعد ایک یہ جملہ جو ہے وہ فرمایا کہ اساس الاسلام ہے حبی و حب اہل بیتی. بنیاد اسلام تو بس میری محبت ہے یا میرے اہل بیت کی محبت. اب یہ ایک جملہ ہے حضور کا اور یہ اس پورے مضمون کا ایک خلاصہ ہے. اور یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ محبت بھی ایک عملی حقیقت ہے.
کیا کہیں
محبت عملی حقیقت ہے, محبت عمل سے تعلق رکھتی ہے.
کیا
یہ خیال رہے کہ محبت کوئی نظری چیز نہیں.
کیا
محبت تھیوری نہیں ہوتی, جوہر عمل ہے محبت, ایک عملی جوہر ہے محبت. اور اس لیے یاد رکھیے کہ تمام نصاب عمل کی بنیاد کا خلاصہ تقویٰ ہے اور تقویٰ کی اساس حب ہے. محبت تقویٰ کی اساس ہے. اگر محبت غیر مصطفیٰ سے ہوئی تو تقویٰ وجود میں نہیں آ سکتا, اور اگر محبت محمد اور آل محمد کی ہے تو تقویٰ کبھی فنا نہیں
ہوئی. محمد وآل محمد باواز بلند
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس شجر عمل کی بنیاد شجر تقویٰ کی بنیاد محبت ہے. اور اسی لیے یہ ایک عظیم حقیقت ہے, یہ ایک عظیم حقیقت ہے کہ اجر رسالت دینے کے لیے جب سب لوگ آئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے کہ قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المودۃ فی القربٰ, کہہ دیجئے رسول کہ ہم اپنا اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ تم مودت اور محبت اختیار کرو اہل بیت کی. یہ صرف یہ ایک واجب و فرض اس لیے عائد کیا محبت کا اور مودت کا تاکہ شجر تقویٰ کی بنیاد مضبوط ہو
جائے.
اس میں ان کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے, اللہ بھی ان کا بے نیاز ہے, وہ بھی اللہ کے بے نیاز بندے, وہ بھی اللہ کے بے نیاز بندے. کاش ملت اسلامیہ کو یہ نقطہ سمجھ میں آ جاتا اور ہم جو دعوے داران محبت ہیں وہ بھی یہ سمجھتے کہ یہ ایک عملی حقیقت ہے, ایک نظریہ نہیں ہے. اصل محبت نظریہ کا, محبت نظریہ نہیں ہوتی, محبت عمل سے
تعلق.
محبت جوہر عملی ہے, और ये जरूर है इसकी जड़ें आसमान दिल में पैवस्त है।
क्या
यूं कह लीजिए कि जमीन दिल में पैवस्त है और इसकी शाखें तमाम आसमान हाय इलाके वजूद में फैली
है।
इसकी मोहब्बत की, मोहब्बत की जड़ें जमीन कल्ब में पैवस्त होती मगर इसकी तमाम आफाकी वजूद में फैली हुई होती करने वाला इंसान। अब ये मैं समाजी हकीकत बिल्कुल सामने की मलमूस महसूस। आप रोजामर्रा की जिंदगी में लोगों से मिलते हैं और किसी के बारे में आपका ये तजिया होता है कि भाई फलां साहब बहुत मोहब्बती हैं, अच्छे और किसी के बारे में आप मायूसी का इजहार उनसे किसी खैर की उम्मीद नहीं रखी जा सकती, ये आप किस बिना पे फैसला करते हैं? ऐसा तो कोई थर्मामीटर किस्म की कोई आला वजूद में आया नहीं है कि दिल में मोहब्बत है या नहीं इसका
अंदाजा।
दरअसल अगर दिल में मोहब्बत होती है तो ये आंखें जिस तरह देखती हैं इनका देखने का अंदाज दिल में मोहब्बत होती है तो ये लब हिलते हैं और अल्फाज अदा होते हैं इनका अंदाज मुख्तलिफ होता है। जबान से जो अल्फाज और जुमले अदा होते हैं उनकी कैफियत मुख्तलिफ होती है, देखने की, मिलने की, जुलने की, चलने की, फिरने की हर अदा मुख्तलिफ होती है। ये कौन सा रंग है, रोगन है, लौन है, क्या चीज है, क्या सिबगा है जो इंसान के वजूद पर पारी हो जाता है जबकि मोहब्बत दिल में होती है। इसके मानी है कि मोहब्बत वो तुख्म है, मोहब्बत वो असल है, मोहब्बत वो जड़ है कि जो दिल की जमीन में बोई जाती है लेकिन पूरे आफाक वजूद पर छा जाती है। अगर दिल में मोहब्बत मौजूद हो तो इंसान का हर अमल बताता है कि ये मोहब्बत करने वाला है, और अगर दिल में मोहब्बत मौजूद ना हो तो जबान से इजहार करने और ऐलान करने और नजरिया साजी करने से कुछ हासिल नहीं होता। ये ऐलान करने से हासिल नहीं होता कि हमें भी मोहब्बत है, हमें भी मोहब्बत है। अगर मोहब्बत होती है तो खुशी में इंसान खुश नजर आता है, गम में इंसान महजूम महमूम अशबार नजर आता है। तो बात बहरहाल कहां से चली थी और कहां तक पहुंच गई, अर्ज तो ये कर रहा था कि ये कुरान मजीद मजमूए अहकाम और एक निसाब अमल है हमारे सामने, लेकिन ये निसाब अमल इसका उन्वान इल्मी उन्वान और फिकी उन्वान एतिकाद अमल निजाम तौहीद और पूरा निजाम अमल निसाब अमल और निजाम विलायत। लेकिन जब सिर्फ लफ्ज तक्वा कहेंगे तो उसमें अमूमन अमली निसाब है। कुरान मजीद का ये वो मकाम है, या मैंने अर्ज किया कि बाज और आयतें हैं जहां तौहीद से मुतालिक जवामिउल कलिम पाए जाते हैं, इन तमाम मतालिब सिमट आए। जैसे आयतुल कुर्सी मैंने मिसाल में अर्ज किया, तौहीद हक समी से मुतालिक जितने मतालिब हों आप आयतुल कुर्सी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशतर मतालिब बल्कि कहना चाहिए तमाम तर मतालिब तौहीद से मुतालिक, अल्लाह सुबहानहु व तआला की तौहीद से मुतालिक जितने भी मसाइल मुतसव्वर हैं आपके नजदीक थियोलॉजी में, जितने भी जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब जो इल्मे कलाम में है, इल्मे इरफान में है, मुख्तलिफ उलूम में बिखरे में, वो सब के सब एक ही आयत में सेंटे में जिसका नाम है आयतुल कुर्सी। तो अगर तौहीद का सबक कुरान से पढ़ना है आयतुल कुर्सी पर गौर कीजिए। या मैंने अर्ज किया था कि कुछ और मतालिब जो मजीद तफसील से पढ़ने हो, सूरह मुबारक है हदीद की इब्तदाई आयतें ابتدائی چھ آیتیں سورہ حمید کی. یا سورہ مبارک ہے نور کی آیت نور کی طرف میں نے اشارہ کیا, یا خود سورہ اخلاص سورہ قل اللہ علیہ. ویسے قرآن مجید از اول تا آخر بسم اللہ سے لے کر والناس تک اس کا موضوع ایک ہی ہے, کل بھی موضوع توحید. اور کوئی موضوع نہیں چیز کو ذہنوں میں راسخ کر لیں, لیکن عملی پیغام تقوی. یہ تقوی سے متعلق جہاں جوامع الکلم ہیں, جہاں بات سمیٹ کر سمو کر ایک ساتھ کہی گئی ہے, ان میں سے ایک مقام یہ ہے. سورہ مبارک احزاب کی آخری آیت ارشاد الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان لانے والو یا اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو. اب یہ میں ترجمہ ہمیشہ کرتا ہوں اللہ کا لحاظ کرو, دوسرے ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو. اور میں دست جوڑ کے عرض کرتا ہوں اللہ, اب یہ چیز کا لفظ استعمال کر رہا ہوں زبان کی مجبوری ہے معاف فرمائیے گا, اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے, اللہ محبت کا. چیز لیکن چیز کو عربی میں شے کہتا ہے, اور لفظ شے سے متعلق پوچھنے والوں نے معصوم سے پوچھا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے والوں نے پوچھا
اللہ
یہ بتائیے کہ کیا اللہ کو شے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں کہہ سکتے ہیں, انہو شے ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ, لئی سکم اتنی وہ شے ہے مگر اس جیسی کوئی شے نہیں. تو بہرحال یہ جواز تھا کہ میں نے اپنے اردو کے جملے میں چیز کا لفظ استعمال کیا, ورنہ یہ الفاظ جو ہے شایان شان رب نہیں ہے. بہرحال اللہ وہ نہیں ہے جس سے ڈرا جائے, اگر اللہ ہی وہ ہے جس سے ڈرا جائے.
کیا
اللہ کے علاوہ ہرگز کسی سے ڈریے گا نہیں, اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرے اور مبتلا شرک ہوئے.
واہ واہ واہ,
کیا بات. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے ڈرے تو مبتلا شرک ہو جائیں گے. تو اللہ ہی وہ ہے جس سے ڈرا جا سکتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ وہ نہیں ہے جس سے ڈرا جائے. اللہ تو وہ ہے جس سے محبت کی, جس سے عشق کیا. کاش میری یہ دونوں فقرے جس میں ظاہری طور پر تناقض ہے لیکن حقیقت میں وحدت ہے سمجھ میں آ جائیں. ذہانتوں میں پروردگار اور فراستوں میں اور اضافہ
فرمائے,
آپ بجائے اس کے بھی معترضانہ انداز سے مجھے دیکھتے ہیں آپ واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں. خاص طور سے ہمارے یہ سامع بزرگوار جو بہت دور سے تشریف لائے ہیں کراچی سے یہاں تشریف لائے ہیں سماعت فرمانے کے لیے, اس وقت میں یہی عرض کر سکتا ہوں جناب اقبال شاہ صاحب پروردگار ان کو اور آپ تمام حضرات کو اپنے توفیقات سے سرفراز فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق یاد رکھیں یہ زندگی میں, اور بچوں کو شروع سے یہ چیز ان کی تربیت کا حصہ بن جائے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے. اصل رشتہ اللہ نے آپ سے قائم کیا ہے وہ محبت کا رشتہ ہے. یہ بات بھی میں اس سے پہلے ایک آدھ بار عرض کر چکا ہوں, پھر یاد, اس تو غلامی کا نہیں ہے. یہ دنیاوی تصور جو غلامی کا ہے یہ بہت منفی تصور ہے, اور وہ بندگی اور عبودیت عبادت کا جو تصور ہے وہ بہت بلند تصور ہے. اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق. اور اگر اس فرق کو, ہاں یہ جملہ میں نے آج سے پہلے نہیں کہا ہے, تو آج ہدیے کے طور پہ لے لیجیے
اللہ
تصور ہے, وہ جبر کے نتیجے میں ہے, وہ نظام جبر سے جڑا ہوا ہے, وہ نظام جبر سے جڑا ہوا ہے, اقتصادی اور سماجی جبر, اس کے نتیجے میں غلامی وجود میں آئی. سماجی, سیاسی, اقتصادی جبر, اس کے نتیجے میں غلامی وجود میں آئی. مگر نظام الہی میں, نظام دین میں جو عبادت اور عبودیت اور عبدیت کا تصور ہے, وہ سیاسی, سماجی, اقتصادی جبر کے نتیجے میں نہیں ہے, بلکہ وہ لطف الہی, معرفت الہی اور طاعت الہی اور عشق الہی کے نتیجے میں. یہ جبر کے نتیجے میں ہے, وہ اختیار کے نتیجے میں. زمین کا آسمان فرق ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. زمین کا آسمان فرق ہے اور اس سے بھی زیادہ. یہ غلامی کا تصور, یہ جبر کی دین ہے, یہ بندگی کا تصور, یہ عشق اور اختیار عشق کی دین ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے سجدہ جبرن نہیں کرایا ہے, پہلے اختیار دیا, اس کے بعد کہا کہ دل چاہے تو سجدہ کر. ایک صلوات پڑھ دیجیے.
محمد باواز بلند صلوات.
دل چاہے تو سجدہ کر لینا, یہ نظام بندگی. بہرحال تو قرآن مجید میں ضرور وہ آیت موجود ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا اس لیے کہ وہ عبادت کریں. لیکن اسی قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تب میری پیروی کرو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت, آپ کی پیروی, آپ کی غلامی, آپ کی بندگی بحکم خدا اگر کرنا ہے تو بر بنائے محبت آنے تو وہ ہے جس سے محبت کی جا سکے. اور جیسے ابھی میں نے کہا تھا کہ وہی وہ ہے جس سے ڈرا بھی جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی سے ڈرے تو شرک. کیا بات. اسی طرح وہی وہ ہے جس سے محبت, اس کے علاوہ کسی سے محبت کی تو شرک. بڑی نازک منزل آ گئی ہے. میرا خیال ہے کہ میرے جو معترضین ہیں اور نکتچین وہ سب پریشان ہو رہے ہوں گے کہ آج یہ خطابت میں کیا کیا فرما رہے ہیں. میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں کہ اصلا آپ حضرات مجھے خطیب سمجھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کہیں سے بھی خطیب نہیں ہوں. میں خطابت, جوش خطابت اور زور خطابت دکھانے کے لیے آپ کے سامنے نہیں آتا ہوں. میں تو وہ نکات اور وہ مطالب پیش کرنے کے لیے آتا ہوں جو نکات
محمد والے محمد صلوات.
ایک مرتبہ کہیں میں نے عرض کر دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا نہ سمجھا کریں, اپنا بیٹا سمجھیں تو شرک ہے, اللہ کی امانت سمجھیں گے تو توحید ہے. اس پر نہ جانے بعض حضرات نے ایسی تنقیدیں کی, نہ پوچھیے. اگر اتنی سادہ سی بات بھی سمجھی نہ جا سکے, پہلے تو آپ اپنے جسم سے شروع کیجئے. یہ جو جسم ہے آپ کا, آپ کا ہے, اور آپ کو مکمل اختیار ہے اس جسم پر. آپ کو مکمل اختیار ہے اس جسم پر. اصلاً اس جسم کا مالک حقیقی تو کوئی ہے, اس کائنات کے ذرے ذرے کا خالق بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے, ہمارے جسم کا بھی خالق بھی وہی ہے, وہ مالک بھی وہی ہے, نفس کا خالق بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے, ہمیں جو اولاد دی اس کا خالق بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے, ہمیں جو مال و دولت ملی اس उसका खालिक भी वही है, मालिक भी वही है। तो वो अगर हम और हम हुक्म में रब समझ कर अपना माल अपनी औलाद पर खर्च करें तो हमारा ये खर्च करना भी इबादत है। और फिर ये खर्च करने के साथ और बच्चों की तरबियत के साथ बच्चों से उम्मीद ना लगाओ, उम्मीद अल्लाह से डर से अमल। ये था जो कुरान मजीद की सरीह आयत है, अब उसे मैंने अपने अंदाज में कहा था कि आप अपने बच्चों को भी अपनी औलाद न समझे। और इस पर बाज हजरात ने तल्ख कामी से काम लिया। मैं तो दुआ करता हूं कि परवरदिगार उन्हें कामगार फरमाए। बहरहाल ये याद रखिए कि अल्लाह सुभान व तआला ने अपना और आपका रिश्ता मोहब्बत पर उस्तुवार किया। मोहब्बत 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 इश्क मोहब्बत। और लफ्ज तक्वा में जो खौफ का अंसर है वो ज़ात हक से नहीं है, वो तो खुद आपके और हमारे अमाल से है। किस चीज से डरना है? अगर हम इसियान में मुब्तला होंगे तब डर का मरहला है ना। अल्लाह से मोहब्बत रखते हुए अल्लाह की इताअत करते रहें तो गाय का खौफ। हाँ, अल्लाह से मोहब्बत ना कर सके ना करें, मोहब्बत में कोताही हो, अमल में कोताही हो, इसियान हो, सरकशी हो, नऊज़ु बिल्लाह। एक सलावत पढ़ दीजिए। आप हजरात का हुस्ने ज़न और आप हजरात का की दुआएं हैं और उसकी करामतें हैं जो मैं आपके सामने तकलीफ कर रहा हूँ ना। मेरे बच्चे गवाह हैं कि मैं मिंबर पर आने से कुछ देर पहले तक भी इस कैफियत में बिस्तर पर पड़ा हुआ था कि ये कह रहे थे कि क्या हम आपके लिए एम्बुलेंस मंगा दें और आप हॉस्पिटल चले जाएं। और फिर ये भी कहा कि अच्छा मजलिस किसी सूरत से पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको एम्बुलेंस मंगा ली जाएगी। अब ये जिक्र मौला का करम है, ये उसकी तासीर है कि मैं करता जा रहा हूँ और आप हज़रात भी महसूस हो रहे हैं। तो सलावात से और सहारा दो।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
इब्ना की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बावाद बुलंद
सलावात।
खुलासा है, मतलब ये है कि लफ्ज़ तक्वा में जो के उन्वान निसाब अमल कुरानी जो खौफ का मफहूम है वो हमारी तरफ से हमारे अमाल, अगर हम ज़ियाकार हैं, अगर हम गुनाहगार हैं तो फिर खौफ का मकाम पे डर गालिब ना आ जाए। उम्मीद की
तरफ क्या क्या क्या
इतना डर गालिब ना जाए कि मायूस हो जाए रहमत से। खुदा से डरना अगर ईमान का तकाजा है तो खुदा से रहमत से मायूस होना कुफ्र है। इसलिए हमेशा मोहब्बत गालिब रहे, मवद्दत गालिब रहे, उम्मीद गालिब रहे। कोई ज्यादा मैं आप अपने मुहावरों में कहूंगी ज्यादा दिलचस्पी नहीं। अल्लाह किसी को सजा देने के लिए ज्यादा बेताब नहीं रहता। ये निकात जहन करें, अल्लाह किसी को भी बड़े से बड़े ताबूत को, सरकश को, फिरौन को, हमाद को, नमरूद को, हाबील को और आले काबील को, किसी को भी काबील जो के पातिल था, किसी को भी सजा देने में कोई उजड़ा اختیار نہیں کرتا. تو جو واقع کفار ہیں مشرکین ہیں ان کی بات تو الگ ہے, لیکن جو مومن ہیں مسلم ہیں کلمہ وہ ہیں ان کے اوپر خوف بھی ہونا چاہیے عذاب الہی کا, لیکن مغفرت اور شفاعت کی امیدیں بھی ہونی چاہیے. شفاعت محمد و آل محمد اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ایک صلوات پڑھ
لیجیے. اللہ صلی علی محمد و آل محمد.
اس آیت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں, ارشاد الہی کیا ہے اس میں کہ وَقُولُوا قَوْلِ ایمان لانے والوں, یا ایمان والوں یا ایوہ الذین آمنوا, اگرچہ اپنے اپنے مقام پر دونوں ترجموں میں فرق ہو, ایمان لانے والے بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ایمان لانے والے تاریخ کی بہت عظیم شخصیتیں بعض ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمارے بیچارے مسلمان جو کم سواد ہیں یا بے سواد ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا, وہ کہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے, وہ ایمان نہیں لائے, وہ ایمان نہیں لائے. ایمان لاتا وہ ہے جس کے پاس نہ ہو, جس کے پاس پہلے سے ایمان نہ ہو وہ ایمان لاتا, جو ایمان والا ہو وہ مزید. قرآن حقیقت ہے اور تاریخی حقیقت بھی, کئی برسوں میں کسی تقریر میں ایسا رکھتا کہ لوگوں نے تاریخیں مسخ کر ڈالی, مسخ کر دی تاریخیں, بدل دی تاریخ. تاریخ گواہ ہے کہ یہ صاحب ایمان تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ وہ تقلب کا فی الساجدین, آدم سے لے کر اور آپ تک آپ پشت بر در پشت, نسل نن بعد نسلن, صلب در صلب آپ کا نور منتقل ہوتا رہا ساجدین میں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یعنی یہ سب کے ساجدین اس لیے کہا کہ صرف تھیوریٹیکلی مومن نہیں تھے, عملاً مومن تھے. یہ نہیں کہ صاحبان ایمان تھے صرف نظریاتی اعتبار سے, ان کا پورا عمل زندگی پوری ایک با ایمان کی زندگی تھی, ایک اہل اللہ کی زندگی تھی, چاہے وہ جناب عبداللہ ہو, چاہے وہ جناب عبد المطلب ہو, چاہے وہ جناب ہاشم ہو, اور چاہے وہ جناب ابو طالب ہو. عمران عرب, اور چاہے وہ جناب عبداللہ ہو. اب یہ تاریخ لکھی کس نے ہے, کیوں تاریخ میں یہ سب ہوا آپ اندازہ کریں. میں چاہتا نہیں ہوں کہ رخ بدل جائے اس لیے سمیٹتا ہوں, صحت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے, ورنہ ذہن بہت سے مطالب آ رہے تھے گزارش کرنے سے متعلق جس میں یقیناً کچھ آپ کے سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں, لیکن کچھ ایسے مطالب ہیں جو ابھی تک نہیں پیش ہوئے, یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کچھ ایسے مطالب ہیں جو ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آئے, لیکن بہرحال کسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جتنے بھی آبا و اجداد دونوں طرف سے یہ نور نہ کسی مشرک اور کافر اور غیر مومن صلب میں رہ سکتا ہے اور نہ کسی مشرک اور کافرہ اور غیر مومنہ کی بحث نہیں. بہر درمیان میں یہ بات آ گئی تو عرض کر دی میں نے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مرتبہ ہی الگ ہے, ان کا سلسلہ نسب الگ ہے.
بے شک
وہ نسب نامہ نور ہے.
سبحان اللہ.
وہ شجرہ نور ہے. وہ شجرہ طہارت ہے. وہ شجرہ تقویٰ ہے.
بے شک.
وہ شجرہ مبارکہ ہے کہ جس کی قرآن مجید میں نہایت تعظیم کے ساتھ تعریف و توصیف
کیا کی.
لیکن عام حضرات کے لیے بہرحال یہ تعبیریں ہیں کہ کسی کو آپ کہتے ہیں ایمان والا یا ایمان لانے والا, جو بھی آپ چاہیں ترجمہ کر لیں. بات ذرا اس سے کسی طرح سے اس آیت میں شروع ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والا. اتقوا اللہ, اللہ کا لحاظ کرو. وقولوا قولا سدیدا, اور جو بات کرو وہ سیدھی سچی بات
کرو.
سلیم ترجمہ کر رہا ہوں, تو اس کا انجام تمہارے کام بنا دے گا. پوشی کرے گا, اعمال بنا دے گا,
سبحان,
اور غلطیاں ہوئی ہیں تو انہیں چھپا دے گا.
کیا سبحان,
اور اس کے بعد کیا کہا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ کی فوزاً عظیماً, تو سمجھو کہ اس نے بڑی کامیابی. تو تمام زندگی کی کامیابی اور تمام نصاب عمل اصلاً سمٹ کے آ گیا اس بیان میں, اطاعت خدا, اطاعت رسول, تقوا, یہ سب الفاظ کلیدی الفاظ ہیں. اس کے بعد جب آیت آگے بڑھی تو اسی طاعت کے لیے ایک ایسا دلاویز لفظ استعمال ہوا ہے, ادبی شعری روحے سے مٹے, نصاب عمل اور طاعت حق اور طاعت خدا مجید نے امانت کا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ, پہلے کیا کہا, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ, ہم نے یہ امانت, کون سی امانت؟ اب یہاں یہ ترجمہ نہ ہم نے ایک امانت, ہم نے یہ امانت پیش کی آسمان کے سامنے, زمین کے سامنے, پہاڑوں کے سامنے, اور ان سب نے انکار کیا بارے امانت اٹھانے سے. لرز گئے, کانپ گئے, ڈر گئے, خوف میں مبتلا ہو گئے. وحملها الانسان, اور اسے انسان نے اٹھا لیا, اور یہ انسان تو بہت ہی نادان اور بہت ہی ستمگار ہے. یہ مقام قرآن مجید کا بے حد فکر انگیز, بے حد فکر انگیز. اب عرض کر دوں, وقت ختم ہو چکا, کہ یہ لفظ امانت جیسے تقوا, اسی طرح یہ لفظ امانت بھی پورے نصاب عمل کا جامع ہے, یعنی پورے نصاب تقوا کا, اور اس کے علاوہ بھی کچھ اس میں شامل ہے. اب یہ وضاحت آئے گی. اور ساتھ میں مفسرین نے بجا طور پر کئی اقوال لکھے ہیں کہ امانت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی. ایک اور اس امانت سے مراد بھی رہتی ہے, ہم ولایت پیش کی آسمانوں کے, پیش کی پہاڑوں کے سامنے, انہوں نے پیش نہیں کیا, اللہ رس گئے, کام گئے. گویا یہ تین چیزوں کا ذکر تو وہی ہے کہ جو اس کا ذکر کر کے کل مراد لینا, یعنی کائنات کی ہر شے کے سامنے ہمیں پیش کی ہے ولایت. یہ امانت کسی نے یہ بار امانت نہیں اٹھایا مگر انسان نے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
وہ گزرا جا رہا ہے لیکن بس اب گریز بھی ہے کہ میں ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے, حافظ شیرازی کا شعر ہے. حافظ نے اور دوسرے بہت سے شعرا نے لفظ امانت کو سامنے رکھ کر اور اس کے عرفانی اور دوسرے تمام مفاہیم کو سامنے رکھ کر جو داد سخن دی ہے, تو ایک مشہور شعر ہے حافظ. کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ امانت ہم تک آسانی سے نہیں پہنچی, اور وہی کل کا تسلسل آگے بڑھاتے ہوئے آج عرض کروں، حالانکہ آج آپ منتظر ہیں، آپ آقا امام حسین علیہ السلام کی ایک 3-3.5 سال کی بچی کا ماتم کرو. امام کی یہ بچی کتنی مظلومہ تھی، کتنی ستم رسیدہ تھی، لیکن اس بچی کی فراست، اگر صرف اس بچی سے متعلق امور کو ذکر کرتا چلوں تو ایک ساعت کم سے کم اور چاہیے. کب 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 کس کس موقع پر اس بچی کی کیا فراست سامنے کس گھرانے کی بچی تھی، کس کی بیٹی تھی، کس آغوش میں بنی تھی. یہ جو میں نے آج پھر دوہرا لوں کہ بچوں کی فراست، بچوں کی ذہانت، بچوں کے اندر پوشیدہ اقدار، 3 دن سے خیام حسینی میں العطش العطش کی آواز نہیں بجاتی، 7ویں محرم سے بلند ہو گئی تھی آواز العطش العطش، 9 کو العطش العطش کی آواز، 10 کو العطش العطش کی آواز، ظہر عاشور تک بچے العطش العطش کرتے رہے، اور سب بچے پیچھے پیچھے ہوتے تھے، اور آقا حسین کی یہ بچی 4 سال کی بچی یہ آگے آگے ہوتی تھی، یہ گویا بچوں کے لشکر کی علم بردار، اور ایک ایک کا دامن تھام کے کہتی تھی، کبھی اکبر علیہ السلام کا دامن تھام کے کہتی تھی بھیا ہماری پیاس کا انتظام کرو، کبھی بابا کا دامن، کبھی چچا کا دامن، لیکن خدا کی قسم میری نگاہ سے کوئی روایت نہیں گزری کہ عباس کی شہادت کے بعد پھر اس بچی کی زبان پر پیاس کا نام پیاس باقی تھی مگر پیاس کا اظہار اب نہیں ہوگا. کیا شعور تھا بچی کا، کیا شعور تھا بچی کا. اور یہی نہیں، ایک دوسرا منظر عرض کر دوں، بس تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، اب اس کے کہ میری طاقت بھی ساتھ چھوڑ دے، میں ایک منظر اور عرض کروں کہ آقا عباس کے بعد تو یہ خاموشی تاری ہو گئی، اب کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو مگر اب اس بچی کے زبان پر العطش العطش کی صدا. اس کے بعد جب عصر عاشور کا وہ ہنگام آیا ہے کہ جب امام حسین کا گھوڑا آقا کے لہو سے اپنی پیشانی در خیمگاہ کے دروازے پر آیا، گھوڑے کے آنے کی آواز محسوس، ڈاکوں کی آواز خیمے میں آئی، اور بیویاں باہر آئیں، دیکھا باغیں کٹی ہوئی ہے، دل خالی ہے، خالی گھوڑا سامنے ہے، اور اس کی پیشانی سے لہو ٹپک رہا ہے، اور اس لہو کے قطرے سے بوئے حسین آ رہی ہے. تمام بیویوں نے اس گھوڑے کو اپنے حصار میں لیا، تمام بیویوں نے اس گھوڑے کو اپنے حصار میں لیا، واہ حسین آ. لیکن یہ حسین کی بچی، یہ ایک طرف تنہا خاموش کھڑی رہی، در خیمہ پر عمود خیمہ سے کو تھام کر کھڑی رہی، یہاں تک کہ بی بی زینب نے، جناب رباب نے، بیویوں نے سوال کیا، بیٹی بابا قتل ہو گئے، بابا شہید ہو گئے، آجا بیٹی ماتم کر لے، گریا کر لے. بیٹی نندے نندے قدموں سے آگے بڑھی، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے جلال کے ساتھ، اور جیسے یہ بیٹی آگے بڑھی گھوڑے نے اپنی گردن جھکا لی، میرے پاپا کے وفادار اتنا بتا دے، ہر سقیا ہم قتل ہو افشانا، ارے میرے پاپا کو پانی پلایا گیا، پیاس بجھائی گئی، کیا میرا بابا پیاسا قتل کر دیا. یہ بچی کی فراست، یہ بچی کا شعور ہے. یہ بچی کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک ان اذیتوں کو سہتی ہوئی گئی، آج کسی روایت کی بنا پر، ایک روایت بعض روایتوں میں 5 سفر، بعض روایتوں میں سات سفر، بعض روایتوں میں نو سفر، اور بعض روایتوں میں آپ جس مناسبت سے آج یہ تابوت اٹھانے کی اہتمام کر رہے ہیں، اسداری کا اہتمام کر رہے ہیں، بہرحال یہ بچی قید خانے شام میں ہے، زندان شام میں ہے، ایک رات اس نے خواب میں دیکھا بابا بابا سے مناجات شروع کی، گریہ شروع کیا، آنکھیں کھل گئی، بی بی جناب زینب کی بھی آنکھیں کھل گئی، جناب امام سجاد کی آنکھیں کھل گئی، قریب آئے، بیٹی کو سینے سے لگایا، بہن کو سینے سے لگایا، اور بچی رو رہی ہے، یہ صدائے گریہ شفیع کے کانوں تک پہنچی، اور شفیع کو جب معلوم ہوا کہ باپ کو یاد کر کے بچی رو رہی ہے، تو ایک اشت میں روپ ہوش سے ڈھانک کر سر مبارک اس طرح بھیجا کہ جیسے کہیں کھانے کے لیے غذا بھوکے بچے، پیاسے بچے، رات میں سب بیدار ہو گئے تھے، زندان کا در کھلا، تشت اندر آیا اور بچوں نے دیکھا، معلوم ہو رہا تھا جیسے غذا آئی ہے، جیسے خان آیا ہے، لیکن جب روپوش کو ہٹایا ہے تو معلوم ہوا بابا کا سر ہے، شہدا کا سر ہے، بچی نے رخسار پدر پہ رخسار رکھ کر گریہ کرنا شروع کیا، بے پناہ گریہ کیا، مناجات کی، اس کے بعد اس سر کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا،
بچی نے سر مبارک میں سر رکھا، آگے بڑھ کے بہن کے ہاتھ کو تھاما، تو یہ بچی اس دنیا سے آج بھی اس بچی کا مزار اس کی ذریعے شام میں موجود ہے، زیارت فرمائیں، آقا حسین آپ کو سلام، آپ کو سلام، السلام علیکم یا ابو عبد اللہ، احسن اللہ لک العزاء، احسن اللہ لک العزاء، پروردگار ہماری اس نچی جہاں جہاں بھی روح زمین پر یہ عبادت عزا ہو رہی ہے، ان مقامات کو اپنی خاص حفظ و امان میں اللہ محبوب،
جو حضرات یہاں اور مختلف مقامات پر اہتمام کر رہے ہیں اور انتظام کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، محبوب حضرت ولی عصر کو اتنے ظہور عطا فرمائے، ہمارے سروں پر ایسے